فرمایا اگر ابتدان ریا کا گوریا کا خیال نہ ہو اور عمل کے وقت اس قسم کے وسواس پیدا ہو جائیں تو اپنے معمول کو ترک نہ کرے بلکہ ثبات اولا ہے. ریا کو دل سے برا سمجھ کر حتی الامکان اس کو دفع کرنا کافی ہے. ہمیں اپنے حضرت نے فرمایا تھا کہ ریا جو ہے نا یہ اختیاری چیز ہے. ریا کیا ہے؟ اختیاری چیز ہے. اور وسوسے ریا ریا نہیں ہے. لہذا اگر تمہیں ریا کا وسوسہ ہو گیا تو اس کو سمجھو وسوسہ, اور جتنا آپ اس کو اختیار میں سمجھتے ہو اس کو جوڑ دو. کیونکہ ارادے سے ہوگا, اگر ارادے سے ہوگا تو ارادے سے ختم بھی ہوگا, تو جو ختم نہیں ہو رہا تو وسوسہ ہے. ہاں جی, پھر فرمایا کہ ریا کی وجہ سے اعمال بھی نہ چھوڑو. فرمایا ریا کی وجہ سے اعمال کو چھوڑنا بھی ریا ہے, کیونکہ لوگوں پر نظر ہے. پھر مجھے فرمایا کہ کبھی آپ نے چٹائیوں کے بارے میں سوچا ہے کہ یہ مجھے دیکھ رہی ہیں نماز پڑھتے ہوئے؟ تو میں نے کہا نہیں حضرت, کبھی بھی نہیں سوچا. فرمایا بس لوگوں کے بارے میں بھی خیال کروں کہ چٹائیوں سے زیادہ نہیں ہے. کیوں؟ جیسے چٹائیاں مجھے نہ نقصان دے سکتی ہیں نہ فائدہ, اس طریقے سے لوگ بھی مجھے حقیقت میں نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان, تو میں ان کا کیوں پرواہ کروں؟ مثال کے طور پر ساری دنیا کے لوگ متفق ہو جائے کہ شبیر سے بڑا بزرگ کوئی نہیں ہے, تو بتا دیں کیا میری حالت پر کوئی فرق پڑے گا؟ اصل میں جو مقام میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا اس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ خدا نہ خواستہ اگر ایسی بات نہیں ہے تو کیا ان کے سمجھنے سے ہو جائے گا؟ اور اگر سارے دنیا کے لوگ جمع ہو جائے اور مجھے زندگی سمجھے, ہاں, تو کیا میرے اس میں نے مقام میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا کوئی فرق پڑے گا؟ تو اصل بات تو یہی ہے کہ نہ لوگوں کے اچھا سمجھنے سے کوئی اچھا ہو سکتا ہے, نہ لوگوں کے برا سمجھنے سے کوئی برا ہو سکتا ہے. اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کا اچھا سمجھنا اور برا سمجھنا ہے. معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صاف رکھنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ درست ہوگا تو پھر وہ خود ہی لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال لے گا, ہاں, اور اس طرف سے بھی مسئلہ ٹھیک ہو جائے. وہ نہ بھی ہو تو ہم اس کے لیے توڑا کر رہے ہیں, اب اس کے لیے تو کرنا بھی نہیں. لہذا ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ, جس کا معاملہ جس کا اس پہ نظر ہو کہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہو, وہ کبھی ریاکار نہیں ہو سکتا. جہاں تک اعمال کی بات ہے تو اعمال میں ایک ذکر ایسی چیز ہے جس کے بارے میں باقاعدہ ارشاد موجود ہے, جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم اتنا ذکر کرو, اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں ریاکار کریں, اتنا ذکر کرو, اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں ریاکار کریں. تو اگر ریاکار کہیں گے تو اس سے نہ رکنے کا حکم ہے نا. مطلب ظاہر کوئی ریاکار کہے تو کیا فرق پڑ سکتا ہے, بلکہ اس کا علاج بھی ہوا کہ جو آدمی ریاکار کہلائے جانے کے لیے تیار ہو گیا تو ریاکار کہاں ہو سکتا ہے, کیونکہ ریاکار کو کوئی اچھا تو نہیں سمجھتا. تو جو اس بات کے لیے تیار ہو گیا کہ لوگ مجھے ریاکار کہہ دے کوئی بات نہیں, تو اس کا مطلب وہ ریاکار نہیں ہے. تو دیکھیں نا کس طریقے سے علاج فرما دیا کہ وہی کام کروا دیا جس سے لوگ ریاکار سمجھتے ہیں, لیکن چونکہ نیت بدلوا دی لہذا وہ اس کا علاج بھی ہو گیا. تو اس وجہ سے اکثر میں اکثر کرتا رہتا ہوں بھی تسبیح ہاتھ میں لے کے باقاعدہ وہ تسبیح کر لیا کرو, لوگوں کو بھول جاؤ کہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں, چاہو کیا لوگ کر رہے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ دفتر میں یا ادھر ادھر وہ نہ کرو, کیونکہ دفتر میں ہم لوگ اس مقصد کے لیے تو نہیں جاتے, وہ تو ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے. تو وہاں جو ہمارے کام ذمے ہوتے ہیں وہ ہم کریں, ہاں, وہ ایک طرح وجہ. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو خواہ مخواہ بات کرنے کا موقع مل جائے تو مخالفت کا کہ بھئی یہ تو دفتر اس لیے آتا ہے یا اس طرح کرتے ہیں نا, تو وہ الگ بات ہے, ہاں. لیکن یہ بات ہے کہ عام حالت میں لوگ اس سے جو ہے نا وہ نہ روکے کہ لوگ جو ہے نا وہ کیا کہیں گے. لوگ بالکل کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ اگر کہتے ہیں کہ ریاکار ہے تو اچھی بات ہے, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل ہو جائے گا, پرواہ اس کی نہیں کرنی چاہیے. فرمایا ریا تو قصد سے پیدا ہوتی ہے, اور جو بلا قصد ہو وہ ریا نہیں, صرف وسوسہ ریا ہے, اور وسوسہ تو کفر کا بھی مظہر نہیں, چجائے کہ ریا کا وسوسہ. آج کل جوانوں پہ بالخصوص شیطان کا سب سے بڑا اٹیک یہی ہوتا ہے, وسوسے سب سے بڑا اٹیک یہی ہوتا ہے. اتنے میرے پاس آتے ہیں اس کے بارے میں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, بیچارے تو بعض دفعہ بالکل جیسے پاگل ہونے کو تھے. ہاں جی وہ کہتے ہیں کہ بس یہ تو اس طرح اس طرح اس طرح. وجہ کیا ہے؟ شیطان کے لیے یہ ہتھیار سب سے زیادہ آسان ہے اور لوگ اس کے شکار بھی ہو جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ بھائی بالخصوص جو ذرا اعمال کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو ان کو پھر وہ سوسیلا ڈالتا ہے, اور جب اعمال نہیں کرتا پھر وہ نہیں. اس کا مطلب یہ کہ اعمال چوڑوانے کا پروگرام ہے تاکہ وہ اعمال چھوڑ دے. ہاں اور یہ جو ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ جس وقت کوئی اس قسم کے لوگوں کو وسوسے آتے ہیں تو عام لوگ جو ظاہر مشائخ تو نہیں ہوتے تو ان کو بتا دیں چھوڑ دو چھوڑ دو کوئی بات نہیں. اب تاکہ مجھے ایک واقعہ کم از کم پتا ہے, ہمارے کلاس فیل ہوتے ان کو بھائی نے کہا کہ نماز نہ پڑھو تو تم مصیبت بن جاتے ہو. اس کو جو ہے نا وہ نیت کبھی اس کی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی, وہ نیت میں اتنا زیادہ وسوسے کرتا کہ بس اس کے برکات ہو جاتی اور اس کی نیتیں بھی نہیں پوری ہو جاتی. وسوسے ہوتے ہیں نا بالکل. تو وہ یہ ہے کہ اس کو بھائی نے کہا کہ بس تم نماز نہیں پڑھو گے, حالانکہ اس کا علاج تھوڑا تھا, اس کا علاج یہ تو نہیں تھا. اس کو کہتے پرواہ نہ کرو, بس آپ جو ہے نا اللہ اکبر کہتے جاؤ باقی ٹھیک ہے, اس کو سمجھانے کی بات. اور اگر بالکل سمجھنے سے معذور تھا تو پھر اس کا میڈیکل علاج کرنا چاہیے. ہاں جی پکارے میڈیکل کی علاج ہوتی ہے, اس کی میڈیسن ہوتی ہے, کیونکہ نیورونز جس وقت جو ہے نا وہ ٹرانسمیشن میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر اس سے اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہمارے جو سوئچز ہیں نا وہ نارمل فٹ ہو جاتی ہیں تو ان کو پھر دوبارہ نارمل بنانے کے لیے کسی کیمسٹری کی ضرورت پڑتی ہے, یعنی کیمیکل چینج کی. تو اس کے لیے پھر میڈیسن, پھر کسی ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے. لیکن ڈاکٹر بھی مسلمان ٹائپ ڈاکٹر ہو. آج کل سائیکیٹری ملحد زیادہ ہے, وہ بھی یہ مسئلہ پیدا کرتے. تو پہلے ذرا دیکھنا چاہیے کہ بھائی کوئی اچھا ڈاکٹر ہو جو کہ کم از کم اسلام کو وہ کرتا ہو, اکنالج کرتا ہو. فرمایا کہ بجز مربی کے اپنے عیوب کسی دوسرے پر ظاہر ہونے کو پسند نہیں کرنا یہ نہیں ہے, بلکہ یہ تو سنت کے مطابق ہے. استطار عیوب کا تو اللہ تعالیٰ استطار عیوب کا تو حکم ہے. ہاں کمالات کے اظہار کا اہتمام یہ ریا ہے, اگر وہ کمالات غیر واقعی ہوں تو پھر تو خدا اور تلبیس ہے. یعنی یہ بات حضرت نے یہ بات فرمائی کہ اپنے عیوب کو ظاہر نہ کرنا یہ ریا نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو حکم دیا اپنے عیوب کو نہ ظاہر کرو. تو باقی یہ کہ اپنے کمالات کا جو اظہار ہے اگر وہ اس پر عمل ہو, اما بنے مت رب کا فحادث, تب تک تو ظاہر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر اس کا وہ ہو کہ جو ہے نا مطلب لوگ مجھے اچھا سمجھے تو پھر یہ ہے. اور یہ ہے کہ اگر وہ غیر واقعی ہوں, یعنی وہ کمالات اس میں ہو ہی نہیں اور پھر بھی یہ کرتا ہو تو پھر یہ تو دھوکا ہے اور تلبیس ہے, لوگوں کو دھوکا دینے والی بات ہے. فرمایا ہر کار خیر میں خصوصا نماز میں یہ خیال ہوتا ہے, یہ حال ہے کسی کا کہ تجھے فلاں فلاں دیکھ رہا ہے, اس لیے یہ فعل تیرا ریا اور سمع میں داخل ہے, جو اکثر فرض نماز کے سوا باقی افعال حسنہ کے ترک پر مجبور کرتا ہے. وہی والی بات آ رہی. فرمایا محض کسی کے دیکھنے سے تو ریا ہوتی نہیں, جب تک عمل دکھلانے کا قصد نہ کرے. اور یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ قصد فعل اختیاری ہے, محض دکھلانے کا خیال بلا اختیار آ جانا یہ قصد نہیں ہے. اس علم کی تصحیح بھی اس خیال کا علاج ہے, اور اس خیال کے مقتضا پر عمل نہ کرنا یعنی طاعت سے نہ رکنا یہ اس کا مکمل علاج ہے. طاعت سے نہ رکنا یہ اس کا مکمل علاج ہے. فرمایا عبادات میں جو ریا ہو عقلاً اس کو دبانا اور روکنا یہ عمل کی اصلاح ہے, اور اس عادت سے اس خلق یعنی ریا کا تقاضا نہ ہونا یہ خلق کی اصلاح ہے. یعنی عقلاً انسان اس کو دیکھے نا کہ بھئی لوگوں کے دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے, چلے دیکھ لیں مجھے کیا, میں کیوں اس کے بارے میں سوچوں, کیونکہ نہ اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے نہ دیکھنے سے نقصان ہوتا ہے, لہذا میرا اس میں کوئی ووٹ نہیں ہے, جو کچھ ہوتا رہے ہوتا رہے, اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ پھر اس کا عقلاً علاج ہے. فرمایا ریا کی حقیقت ہے ارادہ, خلق للغرض دنیاوی، ارضاء خلق للخلق ریا نہیں ہے. فرمایا کہ ریا کی حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے لیے عمل کرنا کسی دنیائی مقصد کے لیے. بڑی جامع داری فرما دی، لوگوں کے لیے دکھلانے کی نیت کرنا کسی دنیاوی غرض سے، صرف لوگوں کی رضامندی کرنا جو ہے نا یہ ریا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بعض دفعہ دین میں بھی ضروری ہوتی ہے، دین میں بھی چاہیے ہوتا ہے. کسی دنیاوی غرض سے، دنیاوی غرض سے مراد یہ ہے کہ مجھے بزرگ سمجھے، تو بزرگ ہی تو دنیا کی ساری چیزیں، یہ دنیا کا شعبہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ بات ہے کہ یا کوئی مجھے بڑا سمجھے، بہت بجا جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ دنیا کا شعبہ ہے. دنیا کس کو کہتے ہیں، ذرا تھوڑا سا اس کو سمجھنا چاہیے. دنیا ہر وہ چیز ہے جو موت سے پہلے، موت دنیا کی سرحد ہے، موت کے اس طرف آخرت ہے، اس طرف ساری دنیا ہے. تو جس کا عمل اس چیز سے وابستہ ہے، یعنی اس فائدے کے ساتھ وابستہ ہے جو موت سے پہلے تھی دنیا کے لیے ہوا، غرض دنیاوی ہو، اور جو اس غرض سے وابستہ ہے جو موت کے بعد ہے، تو یہ آخرت کے لیے. سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے نا. ہاں یہ ہے، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر اب بتا دو کہ کیا اس میں اشکال رہتا ہے. کر لیا نا کہ محض، لیکن اب ایک استاد ہے وہ اس لیے ایک عمل کرتا ہے کہ میرے شاگرد کو اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آ جائے، تو ریا تو نہیں ہے نا. شیخ اگر اس لیے بات کرتا ہے اپنے اعمال کا، یا کچھ طریقے بتاتا ہے کہ میرے مریدوں کو اس کا اچھی طرح پتہ چل جائے، تو یہ تو ریا نہیں ہے. بلکہ آپ نے میرے خیال میں حضرت کا محفوظات میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، فرمایا کہ شیخ کی ریا مرید کے اخلاص سے بہتر ہے. شیخ کی ریا جو ہے وہ مرید کی اصلاح سے بہتر ہے. اس کی وجہ ہے کہ شیخ کی ریا کے ساتھ مرید کی اصلاح وابستہ ہے. اگر شیخ آپ نے سارے عمل چپ چپا کے کرے تو پھر مرید کی اصلاح کیسے ہو، ٹھیک ہے نا. ہاں تو مطلب ضابطے ہر ایک کے لیے مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے فرمایا کہ جس اب شیخ کی یہ ارادہ کہ مرید کی اصلاح ہو جائے، یہ تو دنیا کے لیے نہیں ہوا نا، یہ تو دین کے لیے ہوا، آخرت کے لیے ہوا، لہذا غرض دنیا بھی نہیں ہے، لہذا وہ ریا نہیں ہے. اور جس کی نیت دنیاوی غرض کے لیے ہو وہ ریا ہے، اس صورت میں اس سے بچنا چاہیے. فرمایا ریا کی حقیقت یہ ہے کہ عبادات کا اظہار کسی دنیاوی غرض سے کیا جائے، یا کسی فعل مباح کا اظہار کسی معصیت کی غرض سے کیا جائے. کسی مباح وہ سے جو جائز ہوتے ہیں، اس سے اگر آپ نے کوئی گناہ کا ارادہ کر لیا، گناہ کے ذریعہ اس کو بنایا، تو یہ بھی مطلب اس میں ریا آ جائے گا. فرمایا بعض مرتبہ کسی اچھے کام میں مصروف ہوتا ہوں، اچانک ایک شخص پر نظر پڑ جاتی ہے، تو اکثر پیشتر یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کام کو اور اچھی طرح کروں، مجھے اتنا تو یقین معلوم ہے کہ یہ ریا ہے، اور اس وقت میں سمجھ کر کہ انسان کیا چیز ہے جو اس کو دکھلا کر کام کرے، اس کام کو کیے جاتا ہوں، نیت حق تعالیٰ کی طرف پیر لیتا ہوں. نیت پیر لینے سے ریا جاتی رہے گی یا نہیں؟ فرمایا میرے ارادہ مزاق اس میں یہ ہے کہ صرف کسی نیت اس میں کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ خطرہ کے بعد عمل میں تغیر بھی نہ کرے، کیونکہ تصحیح نیت سے اس کا مقصود بالذات نہیں، بلکہ مقصود بالذات اس کا تحسین عمل للخلق، اور تصحیح نیت اس تحسین کا اعلیٰ، تاکہ اعلیٰ ریا سے بھی بچا رہے اور مقصود نفس کو بھی حاصل ہو جائے، مقصود نفس بھی حاصل ہو جائے. تو جس اخلاق سے تحصیل ریا مقصود ہو وہ مقدم ریا ہونے کے سبب ریا ہی ہے. اگر دوسرے اطباء کی تحقیق اس کے خلاف، تب بھی میں اپنے رائے پر قائم ہوں، ذوقیات میں ایک کشتیات دوسرے پر حجت نہیں ہے. یہ جی ہاں بالکل ذرا مشکل مضمون ہے یہ. اصل میں حال تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے نا، کہ جو انہوں نے کہا تھا ان کی بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی، حضرت کا جو تحقیق ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. اچھا, حضرت نے فرمایا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں نیت حق تعالیٰ کی طرف تیر لیتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے کرتا ہوں, تو فرمایا کہ ٹھیک ہے نیت تیر لینے سے آپ کی وہ چیز تو نہیں, لیکن فرمایا کہ میں اس کو کافی نہیں سمجھتا, کیونکہ نیت تیر لینے کے باوجود آپ اگر اس کی وجہ سے تغیر کریں گے عمل میں, یعنی اس کو آپ زیادہ بہتر کریں گے, تو یہ مقدم ریا ہو سکتا ہے, مقدم ریا ہو سکتا ہے, کیونکہ اس سے ریا آگے بڑھ سکتا ہے. آپ بس عمل میں چینج ہی نہ کرو, یعنی ایگزسٹنس یعنی جو اس کے ہے وہ اس شخص کی, اس کو زیرو سے ضرب دے دو جیسے وہ ہے ہی نہیں, جیسے کہ وہ ہے ہی نہیں, اس صورت میں جو کچھ ہوتا اتنا کرو, بس ویسے ہی کرو, لہذا کوئی پرواہ نہ کرو پھر. لیکن اگر آپ نے اس کے لیے کوئی تبدیلی کر لی اور آپ نے کہا چلے جی میں اس کو اللہ کے لیے اب کرتا ہوں, تو یہ اگرچہ اس وقت تو نہیں لیکن مقدمہ ریا ہے, آگے ریا بن جائے گا, رستہ مل جائے گا اس کو. آپ اس طریقے سے ریا کر لیا کریں گے, یعنی اس طریقے سے, چونکہ وہ اصل نیت تو اس کی ارضا ہو جائے گی. ہاں, ظاہر میں بظاہر ہم سمجھتے رہیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے حضرت نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں اس کو کافی نہیں سمجھتا, اور فرمایا چونکہ مسئلہ اختلافی لگتا ہے, تو اگر کسی نے اختلاف بھی کر لیا تو میں اپنی بات پہ قائم, چونکہ مجھے اس میں حق زیادہ نظر آ رہا ہے. ذوقیات میں کسی اور کے اجتہاد کا انسان مکلف نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نئے عبادت یا عبادت سے فراغ کے بعد اگر کوئی شخص اس عبادت پر مطلع ہو جائے تو اس عابد کے دل میں ایک قسم کی فرط و خوشی پیدا ہوتی ہے. اس سے معلوم ہو کہ دل کے اندر ریا اس طرح چھپا ہوا ہے جس طرح راک کے اندر آگ, کہ دوسروں کے مطلع ہونے پر اسی لیے تو سرور ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حال ہے. فرمایا اس عبارت میں اس فرحت کو ریا نہیں کہا, اس کو علامت ریا کہا, اور علامت بھی مادہ ریا کو کہا جس پر مواخذہ نہیں. یعنی یہ جو ہے نا, حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی عمل کو کر رہا ہو, جیسے مثال تاجد پڑھ رہا ہے اور کوئی اٹھ گیا اس وقت اور اس نے دیکھ لیا اور میرے اندر خوش ہو جائے ماشاء اللہ اس نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا چلے جی, ہاں, تو اب یہ جو اس کو خوشی حاصل ہوئی ہے, یہ خوشی بھی تو اسپونٹینیس ہے, اس نے ارادہ تو اس کا نہیں کیا نا, خوشی کو کوئی ارادہ کرتا ہے؟ خوشی کا کوئی ارادہ تو نہیں کرتا, خوش ہو جاتا ہے, خوشی ارادے سے تو نہیں ہوتی نا, کہ اب میں خوش ہونا چاہتا ہوں اور اب میں خفا ہونا چاہتا ہوں, کوئی اس طرح تو نہیں کرتا, بس خوش ہو جاتا ہے اور خفا بھی ہو جاتا ہے. تو اس کا اس عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لہذا کی پرواہ نہ کریں. مطلب ظاہر اس کو وہ نہیں ہے نا, اس کے ساتھ عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی خوشی تو ٹھیک ہے جی, بس آپ کو ہو گئی جی, آپ نے جو ہے نا ایک اچھا عمل کرتے ہوئے اس نے آپ کو دیکھ لیا, بس چلو ٹھیک ہے. باقی بات یہ ہے کہ جہاں تک بزرگی کی بات ہے وہ آپ کو ریا کے ساتھ متعلق نہیں ہے, وہ آپ کا دوسرا فعل ہے. ہاں, اجر اس کو پہلے سے روک دیا, ٹھیک ہے نا, لہٰذا اس کو ہم ریا تو نہیں کہیں گے, کیونکہ اس نے وہ عمل اس کے لیے تو رکھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے کہ اس کنٹیکسٹ سے اس کا علاج کر لو, باقی یہ ہے کہ ریا نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ حدیث شریف میں اس کے بارے میں آیا ہے نا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نے ان سے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں نیکی کرتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں, کہ وہ جو ہے نا وہ یہ, تو فرمایا کہ یہ عمل کی فوری اجر ہے. تو اس پر خوش ہونا ہے, تو اگر اس کو اللہ کی طرف سے آپ سمجھتے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے نا. باقی یہ بات ہے کہ وسوسے کے طور پر کوئی عمل کوئی چیز جم کر کے آ جائے ذہن میں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اس وسوسے سے اگر آپ کو خوشی ہو گئی تو ٹھیک ہے, خوش ہو گئے نا, اس سے کیا ہو گئے, وہ اس کا عمل کے ساتھ, آپ کے عمل کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں, یہ بات ہے کہ اس میں عجب نہیں آنا چاہیے, اور عجب کے علاج پھر وہی ہے کہ اس کو جانب اللہ سمجھو, اس کو اپنی طرف سے نہ سمجھو, ٹھیک ہے نا. فرمایا خلوت میں نماز اس خیال و نیت سے پڑھنا کہ مخلوق کے سامنے بھی طویل نماز پڑھ سکوں, اور حق تعالیٰ کا یہ اعتراض لازم نہ ہے کہ مخلوق کے سامنے تو لمبی نماز پڑھتا ہے اور میرے سامنے مختصر پڑھتا ہے. تو یہ لمبی نماز خلوت کے خدا کے لیے نہیں بلکہ مخلوق بھی کے سامنے ریا باقی رکھنے کے لیے, یہ ریا مع اللہ ہے, یعنی اللہ کے ساتھ ریا. اللہ کے ساتھ جو ریا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی خلوت میں اس لیے نماز لمبی پڑھے تاکہ مخلوق کے سامنے بھی اس طرح لمبی نماز پڑھ سکے, اور اللہ تعالیٰ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ دیکھ میرے لیے تو اتنا مختصر نماز پڑھتے ہو اور مخلوق کے لیے جو نا اتنی لمبی نماز پڑھتے ہو. تو یہ چونکہ اس میں وجہ اصل میں تو مخلوق کے لیے ہے, لہذا یہ تو اگرچہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے لیکن ہے ریا, کیونکہ اس میں انہوں نے اس کی مطلب ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اثر لیا ہے, وہ مخلوق کا اثر لیا ہے. یہ بات آپ سمجھ گئے کا باریک بات ہے, سمجھ گئے آپ بھی سمجھ گئے آپ بھی. مخلوق کے لیے کسی عمل عبادت کو ترک کرنا جس طرح تکبر ہے اس طرح ریا بھی ہے. مخلوق کے لیے کسی عمل عبادت کو ترک کرنا جس طرح تکبر ہے اس طرح ریا بھی ہے, یعنی آپ ایک کام کر رہے ہیں دین کا اور کہتے ہیں کوئی مخلوق مجھے دیکھ نہ لے تو اس کو چھوڑ دے, تو یہ ریا ہے کیونکہ آپ نے اس کا اثر لیا ہے. بھائی جب آپ کر رہے تھے اللہ کے لیے تو اس کو کیوں چھوڑ دیا, اللہ کے لیے کر رہے تھے نا, تو مخلوق کے آنے سے کیا ہو گیا, کرتے رہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مطلب مخلوق کا اثر نہ لو. ریا کا بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ مخلوق کا اثر نہ لو, مخلوق کو زیرو سے ضرب دے دو, ٹھیک ہے نا, مخلوق کو زیرو سے ضرب دے کو نہیں پلس آپ کو دے سکتے نہ مائنس آپ کو دے سکتے, نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے اگر اللہ نہ چاہے اور نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے. لہٰذا جب مخلوق آپ کو کچھ دے نہیں سکتی, کچھ آپ سے لے نہیں سکتی, تو پرواہ کیوں کرتے ہو, بس اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھو. اب یہ ساری باتیں علمی ہیں, یہ سارے باتیں علمی ہیں, عمل میں تب آئے گی جب اللہ کے ساتھ ایسا تعلق لگ جائے گا کہ مخلوق کا تعلق زیرو ہو جائے اس کے سامنے, ٹھیک ہے نا. ہمارے ایک نومیریکل میتھڈ ہے, نومیریکل اس میں یوں کرتے ہیں کہ اکویشنز ہیں نا اس میں کوفیشنٹس ہوتے ہیں, تو ان میں باقی کوفیشنٹ کو زیرو کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ان میں سے ایک کو آپ بہت بڑے تعداد کے ساتھ ضرب دے دیں, مطلب 10^14 سے جب ضرب دے دیا تو باقی اس کے مقابلے میں زیرو ہو جائیں گے, وہ خود بہت کے سامنے نیگلیجبل ہو جائیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو جائے گا تو مخلوق کا ایفیکٹ نیگلیجبل ہو جائے گا, زیرو ہو جائے گا, اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا تو پری ریا نکل سکے گا, یہ ریا ویسے نہیں نکلتی. یہ ساری باتیں علمی ہیں, یہ حالی تب بنے گی جب وہ چیز حاصل ہو جائے گی, کیونکہ وہ بھی تو حال ہے, جب وہ کیفیت حاصل ہو جائے گی پھر یہ ساری باتیں ہو جائے گی. تو علمی لحاظ سے تو یہ مفید ہیں لیکن عملی لحاظ سے جو ہے وہ, مطلب یہ علمی باتیں اس لیے مفید ہوتی ہے کہ اگر کوئی کنفیوز ہو جائے تو کنفیوژن ختم ہو جائے یا کسی اور کو مطمئن کر سکے, اس لیے. ورنہ اصل چیز تو وہی ہے بس کہ اللہ کے ساتھ اتنا تعلق ہو جائے, اس کے لیے ذکر کی کثرت ہے اور ذکر کے ساتھ تعلق ہے. تو وہی جو آج مشائخ کرواتے ہیں نا, وہ سلف میں وہی کراتے ہیں. مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ بیٹا ذکر کرتے رہو, ذکر سے سب کچھ ہوتا ہے, ذکر سے سب کچھ ہوتا ہے. آپ نے کتاب پڑھنی شروع کی, کتنی پڑھی, کچھ پڑھی, چلے ماشاء اللہ, تو دیکھ لیا ہے کس قسم کہہ رہے ہیں. اچھا تو کوئی وائرس آئے, ہاں اس کو کلوز کر لو. اچھا جی اس کو روک دو, ٹھیک ہے, دوبارہ لوڈ کر لیں گے. بس ٹھیک ہے صحیح. تو یہ بات ہے کہ اگر ذکر کے ساتھ تعلق ہو تو پھر جو ہے نا وہ چیز آہستہ آہستہ وہ تجلی اللہ جل شانہ کی جو ہے نا وہ جو اس پہ بڑھے گی اس سے پھر یہ سارے مسئلے حل ہو گئے. ورنہ ٹھیک ہے علمی باتیں اس میں کوئی شک نہیں, علمی لحاظ سے بڑی مفید بات ہے. اکثر لوگ ان علمی باتوں کو کافی سمجھ لیتے ہیں, سمجھتے بس ٹھیک ہے جی ہمیں علمی باتیں معلوم ہو گئی تو بس یہ کافی ہو گیا, مطلب ہماری اصلاح ہو گئی.
جو ذکر کرتے ہیں اس میں یہ تجلی آتی رہتی ہے
جی, تجلی کے لیے آپ کو تیار کیا جاتا ہے. مطلب یہ آپ جیسے جیسے تیاری کرتے جاتے ہیں تجلی کے لیے آپ کو تیار کیا جاتا ہے, نورانیت دل میں آ رہی ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں. ہاں نا عقلی طور پہ بچا جا سکتا ہے, لیکن میں نے کہا یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ آپ ریل گاڑی کو ٹرین کے اوپر دھکا دے دے کر چلائیں, ٹھیک ہے نا, ٹرین کے اوپر دھکا دے دے کر چلائیں گے چل تو جائے گی لیکن کتنے چلائیں گے, مطلب ہر چیز میں آپ کو خیال ہوگا اچھا میں اب یہ کر لوں, میں اب یہ کر لوں, میں اب یہ کر لوں, پھر وہی نفس کا چکر حال ہے, کیونکہ نفس تو حال ہے, اس کے ساتھ مقابلہ کرنا وہ تو ہر وقت ایکٹیو ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو اپنا کام کرے گا, تو اس کے لیے پھر وہ تجلی چاہیے نا, اس کو رکوار ہے. یہ حضرت نے فرمایا کہ دو طریقے میں سے ایک طریقہ بتاتا ہوں, دو طریقوں میں سے ایک طریقہ چن لو, ایک مشکل طریقہ ایک آسان طریقہ ہے. ہاں جی پڑھائے کبھی آپ, مشکل طریقہ یہ ہے کہ خود سیکھ سیکھ کر آپ کی نظر سے بھی گئی یہ بات گئی موائد میں ہے. ہاں فرمایا کہ ہاں مجاہدہ کر کر کے جو ہے نا آپ کام کرتے رہو, جو کام ہو اس میں سوچو کہ کون سے ٹھیک ہے کون سا غلط ہے, بس وہ اچھے صحیح کام کرو غلط کو چھوڑو, یہ آپ کرتے رہو. فرمایا یہ مشکل کام ہے, اور آسان یہ کہ کسی اللہ والے کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کر اس کی مان کے چلو, ہاں اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرو, بس وہ پھر ایسا ہے جیسا کہ اسٹیل. ہاں بالکل وہ جو ہے نا وہ جو گاڑی چلتی ہے پھر جو ہے نا وہ رکتی نہیں, ٹھیک ہے نا, اس کا روکنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ اصل میں یہ بات ہے, واقعتاً اس کا احساس ہو جاتا ہے آدمی کو. اللہ تعالیٰ اپنے ہم سب کو نصیب فرمائے تو تجلی اس کا علاج ہے, لیکن اس کے لیے وہی تیاری کرنی پڑتی ہے, وہی ذکر کرنا, روزانہ لگا رہنا, لا الہ الا اللہ, یہ رائے گا نہیں جاتی جی. دوام کا اس کے اوپر اثر پڑتا ہے, جو بھی وقت آپ نے ٹرے کیا نا اس کے اوپر ہی آپ اگر کریں نا تو وہ زیادہ مفید ہوتا ہے. جو بھی وقت آپ چن لیں, اگرچہ باقی اوقات میں تہجد افضل وقت ہے, لیکن اگر کسی کو دوام تہجد پہ نہیں ہوتا, اس کو مغرب کے وقت تو ہوتا ہے مثال کے طور پر, تو پھر اس کے لیے مغرب افضل ہے, اور مغرب اس کو زیادہ اس کے لیے زیادہ مفید ہے اگر اس کو دوام مغرب پہ ہے. اگر کسی کو عشاء کے بعد دوام حاصل ہو سکتا ہے تو پھر اس کے لیے عشاء اچھا ہے, جس وقت پر دوام ہو وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ یہ جو ہے نا یہ دل کی جو حالت ہے اس کی جو تبدیلی ہے اس میں پیریڈ کا بڑا دخل ہوتا ہے, جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا ایک پورا سائیکل ہوتا ہے نا, تو خاص وقت پہ وہ دھکا لگنا اس کو خاص, ٹھیک ہے نا, تو وہ چیز جو ہے نا وہ اس میں تبدیلی آتی رہتی اس کے حساب سے. تو آپ نے اگر جس وقت کو بھی لیا ہے اس وقت پہ اگر آپ کرتے رہے تو زیادہ مفید ہے. حدیث شریف میں کہتے ہیں نا کہ دوام ہونا چاہیے چاہے وہ تھوڑا کیوں نہ بولا کہ نہ کل
کوئی بندہ
نہیں ریا ہو نہ جائے والی تو بات ہمارے چیپٹر میں کلوز ہے, ریا ہو نہ جائے, ریا کر نہ جائے, مطلب ہو نہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, کیوں خود سے تو ریا ہوتا نہیں, ٹھیک ہے نا, ریا کی جاتی ہے ہوتی نہیں, ہاں اختیاری ہے, اس کے بارے میں سوچ کر من تو ہونا نہیں چاہیے, ہاں روکنا چاہیے, اذان کا جواب دینا چاہیے, ہاں بالکل صحیح, بالکل وقت میں اس میں ایک اصول آپ سمجھ لیں, پھر کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے. اگر آپ کا عمل متعدی عمل نہیں ہے, یہ دوسرے کو استفادہ آپ نہیں دے رہے یا آپ کی کوئی دوسرا آپ کو مستفید نہیں کر رہا, تو پھر افضل یہی ہے چاہے کوئی بھی عمل کر رہے ہو آپ اس کو مؤخر کر لیں اذان کے جواب کے لیے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر جیسے مجلس ہے تو یہ مجلس جو ہے یہ بذات خود اذان کے جواب دینے سے زیادہ اہم ہے, اس میں اگر دوران اذان ہو گیا تو بات جاری رہنی چاہیے, وہ کنٹینیوس ہو, اس وقت اذان کا جواب دینا اس سے دوسرے درجے کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کا انفرادی عمل جو ہے اس سے پھر آپ کا اذان کا جواب دینا جو ہے نا زیادہ اہم ہے, ہاں تو انفرادی عمل ہے نا, اجتماعی تو نہیں ہے. اگر آپ جہاد کر رہے ہو اجتماعی تو آپ رک جائیں گے اذان کے ساتھ, انفرادی اور اجتماعی عمل کا فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں یہ فرماتے ہیں بالکل, وہ اس طرح ہے کہ اس وقت کے لیے کچھ فرشتے پیدا ہو جاتے ہیں, پھر وہ اس وقت آتے ہیں, تو جب وہ نہیں دیکھتے کہ اس کو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے, جب وہ عمل نہیں ہو رہا ہوتا اس سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے, وہ بے برکت, ہاں بالکل وہ بے برکتی ہو جاتی ہے, بے برکتی اسی کو کہتے ہیں نا, نہیں تو آپ جو بھی عمل شروع دوبارہ کریں گے نا تو پھر ایک نہیں ہے طرح سے آپ کا ایک کام شروع ہو جائے گا نا. ابھی میں ان سے راستے میں پوچھ رہا تھا کہ نارا تو نہیں ہوا, یعنی کہ گھر والوں کو میں نے ذکر دیا تھا تو میں نے راستے میں نہیں پوچھا کہ نارا تو نہیں ہوا, نہیں کہا نہیں نارا نہیں, ہاں تصویروں والا مسئلہ تو آج کل بہت مسئلہ ہے, اللہ بچائے جن چیزوں سے, آج کل ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہی بچائے, بہت عجیب بات ہے. میں تو جب کہیں مہمان ہوتا ہوں نا اور دیکھتا ہوں تصویروں, تو میں اور کچھ تو نہیں کر سکتا, تو اگر فریم ہوتے تو اس کو الٹا کر لیتا ہوں, ہاں اور اگر کوئی ویسے تصویر ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی چیز لٹکا دیتا ہوں, ہاں جی, تو کم از کم میرے موجودگی میں تو آئیں گے نا ان شاء اللہ, وہ پابندی تو نہیں ہوگی نا, بدلے جب تک میں وہاں پر ہوں گا تو ان شاء اللہ وہ چیز تو پابند بند ہوگی, تو ان شاء اللہ میرے موجودگی میں تو آئیں گے, باقی ان کی قسمت ہے, تو اگر فریم ہوتے ہیں میں ان کا کر لیتا ہوں, ہاں اصل میں مکان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ سب جو ایک جیسے یہ ایک مکان ہے, باقی گھر اس سے متعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب اگر میں یہاں تصویر میں نے لگا دی تو یہاں نہیں آئیں گے, مناسب تو یہی ہے, مناسب تو یہی ہے, البتہ یہ کہ علماء کرام اس میں کچھ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی تصویروں کو اس کو آپ کھڑے ہو کر پہچان نہ سکے, مطلب ہے کہ وہ بہت چھوٹی سی ہو تو پھر اس کی گنجائش ہے, لیکن باہر ہاتھ اوائڈ کرنا چاہیے, کیوں اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں کتنے سینٹی میٹر سے ہوتے ہیں کتنے ملی میٹر, ہاں شاہ وسیع اللہ صاحب جی, تربیت جو ہوتی ہے نا, تربیت اصل میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ ساری باتیں علمی ہیں, میں نے جیسے آپ کہتے ہیں ساری باتیں علمی ہیں, عملی بات وہ ہے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کی اسٹیپس کیا ہے, بعض دفعہ یہ سی حالت بھی آ جاتی ہے کہ ہم نماز تک کا لوگوں کا اگنور کر لیتے ہیں, اگنور کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ ان کو نماز کے لیے نہیں کہنا, کیونکہ ہمیں شکل کٹ جائے گا. آج تو جو اصلاح کی امید ہے وہ امید ختم ہو جائے گی. اب میرے پاس سمجھ رہے ہیں نا, تو ہر چیز کا اپنا موقع ہوتا ہے اس پہ کہنے کا. پھر تربیت جو ہوتی ہے, تربیت اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کام آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا بتا دیا جائے, کیونکہ اگر آپ اپنے تھریشولڈ سے زیادہ کام لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہمیشہ کے لیے اس کام کو ختم کرنا ہے. جب وہ بریک لگے گا آپ کو اور آپ پریشان ہوں گے تو پھر چھوڑ دیں گے. اس سے جو بے برکتی پیدا ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی. تو وہی حدیث شریف کی چاہے تھوڑا ہو لیکن دائم ہو, وہی حدیث شریف پہ عمل ہو جائے گا. شاہ وسی اللہ صاحب کی بات کی تو مخالفت ہو جائے گی, حدیث شریف پر عمل ہو جائے گا. ہم میرے پاس سمجھ رہے ہیں نا, تو یہ ساری باتیں جو ہے نا مطلب اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ تربیت میں جب کسی اور ایک کی ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو پھر اس میں اپنے عقل کو کلوز کر لیتے ہیں کہ اب اس میں میں بات نہیں کروں گا, کیونکہ اگر مثال کے طور پر اپنا عقل اس میں استعمال کرنا ہے تو پھر کبھی بھی آپ کو شرح صدر ان کے بات پہ نہیں ہو سکے گا. تو اس کے لیے ایک شعر بھی ہے نا, میں سے یاد ہے رنگی کو پیرے مواغد کہ شراب سے اپنے سے زیادہ نماز پڑھتے اس کو رنگین کر دو اگر پیر آپ کو بتا دے. ہاں کیونکہ وہ ہاں وہ اس کی مراد راہ اور رسم کو خوب جانتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی نظر اتنی باریکات پر ہوتی ہے اس راستے کے, جو کہ آپ کو بھی بات پتہ چل جائے گا لیکن وقت آنے پر, وقت سے پہلے تو پتہ نہیں چلے گا. نتیجتاً اس وقت جب آپ کو پتہ نہیں ہے اور اس کو پتہ ہے, وہ جب آپ کو بتا رہا ہے اور آپ نے اس کی قدر نہیں کی, وہ وقت جب گزر جائے گا وہ جو نقصان ہو جائے اس نقصان کون واپس لائے گا. ٹھیک ہے نا, اس وجہ سے ساری باتیں مشائخ کے لیے جو انہوں نے لکھی ہے. مشائخ اس وجہ سے کہتے ہیں جو تصوف کی کتابیں ہیں وہ مشائخ کو دیکھنی چاہیے یا جو جن کو بتا دی جائے, تاکہ وہ ان سے دوسرے لوگ کا ایکسپیرئنس اور ان کے ریسرچز ریسرچ پیپرز وغیرہ سمجھ کے اور مطلب ان کو پڑھ کے اس کے ذہن میں مطلب وہ ساری باتیں آ جائیں, ایکسپوجر ہو جائے. باقی جو جو صاحب تربیت میں ہے وہ جو ہے نا وہ اپنے شیخ کو دیکھے کہ وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے, اسی سے اس کو فائدہ ہوگا. وہ اگر آپ کو کسی کوئی آپ کو کہہ دے نا بھائی روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے کر فرض نماز پڑھ لو اور کچھ نہ پڑھنا, اچھا بس آپ کے لیے پھر یہی ٹھیک ہے, پھر یہی ٹھیک ہے, پھر وہ شاہ رسول اللہ صاحب کی بات آپ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ جن کے لیے ہے وہ وقت جب آ جائے گا تو پھر بتا دی جائے گی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ساری باتوں کا اپنے طور پہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے وہ انفعالی جذبہ والا ہوتا ہے, ان کے سامنے جب کوئی بات آتی ہے فوراً اس پہ عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اس کے کانسیکوینسز اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے, اس کے جو محاورہ ہے انوائرمنٹ ہے اس کی فیملی ہے ہاں وہ سب اس کے وہ جو ہے نا اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. اب وہ جو ہے نا وہ مجذوبانہ انداز میں جب اس پہ عمل شروع کر لے گا پھر اسے میرے نکل جائے گا, پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا. اس کا جو ہے نا وہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. لہذا گریجولی مطلب یہ کہ وہ اتنا کہ ایک طرف ان کے کچھ اعمال میں جس اعمال سے اس کے اندر جان آئے روحانیت آئے, ساتھ ساتھ وہ عمل کرے اور اپنے آپ کو فیملی کے ساتھ جوڑے رکھے, کام کرتا رہے, ان کا اعتماد بھی گین کرتا رہے اور خود بھی آگے بڑھتا رہے. جب یہ قابل اعتماد ہو جائے گا اور سب کچھ وہ اپنے طور پہ کر سکے گا تو پھر ماشاءاللہ جتنا مرضی کرے. کہ جب تک وہ چیز نہیں ہے اس وقت تک تو ان کو خود مجھ سے حضرت ہی کرماتے تھے, مجھے بہت روکتے تھے کاموں سے, حتیٰ کہ ایک دفعہ مجھے تمام کتابوں سے روکا ہوا تھا اور میں صرف حضرت تعالیٰ رحمت اللہ علیہ کے معاہدہ مرفوضات پڑھنے اور کچھ نہیں, کوئی اجازت نہیں ہوتا. وجہ یہ تھی کہ مجھ میں اہلیت نہیں تھی, میں اگر وہ دیکھتا تو مصیبت ہو جاتا, میں اپنے لیے کام کر لیتا. تو ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ ایک بزرگ گرم وہ باسی روٹی کھاتے تھے, باسی روٹی. تو کسی نے پوچھا کیوں باسی روٹی کھاتے ہو, انہوں نے فرمایا کہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی قریب ہے. یہ فرما کر مجھے دیکھا, تم گرم روٹی کھاؤ گے؟ اچھا میں نے کہا روٹی میں گرم روٹی کھاؤں. پھر ساتھ فرمایا اگر اس کو میں نہ روکتا تو اس نے کل سے شروع کرنا تھا, اس نے کل سے شروع کرنا. میرے بارے میں بڑے فکر مند ہوتے تھے. ایک دفعہ اعلان کیا جو اس کو میرے علاوہ مسئلہ بتائے گا نا تو بس وہ اچھا نہیں ہوگا اس کے لیے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں بتائے گا, اس کو صرف میں مسئلہ بتاؤں گا, اور کوئی اس کو مسئلہ نہیں بتائے گا. کیونکہ ہر ایک مزاج نہیں جانتا تھا نا میرا. جی 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 ہاں بالکل جی ہاں. اصل میں بات یہ کہ یہ جو بات ہے نا کہ ہم تو نہ صدام کی حمایت کی بات کر رہے ہیں, ہم تو مسلمانوں کی حمایت کی بات کرتے ہیں. اس وقت صدام کے اوپر حملے کی وہ بات نہیں کر رہے, امریکہ ہوتا تھا وہ مسلمانوں کے خلاف گیم کھیل رہے ہیں. تو اس وقت تو بات دوسری ہے, اس وقت بات دوسری تھی, اس وقت بات دوسری ہے, ٹھیک ہے نا. وہ انیشیل سٹیج تھی, اب تو یہ بہت فارورڈ سٹیج. اور اس وقت کے جو لوگ ہیں ان کے شرح صدر پہ ہم جائیں گے انشاءاللہ. جو اس وقت کے لوگ شرح صدر ہیں نا, تو مولانا صاحب کا دور تو گیا نا, اب تو مولانا صاحب نہیں ہے نا اس وقت موجود. تو جو اس وقت کے دور کے لوگ ہیں ان کے شرح صدر پہ ہم جائیں گے, ٹھیک ہے نا. کیوں حالات بدل گئے نا, اب حالات وہ نہیں رہے. حالات تو اگر ایز اٹ از رہتے تو پھر تو وہی بات تھی, لیکن ایز اٹ از تو نہیں رہے, تبدیل ہو گئے, بہت ساری تبدیلیں آ گئی, گلوبل چینجز آ گئی. تو اس وجہ سے حالات کی تبدیل ہونے کی وجہ سے اس وقت کے لوگ شرح صدر پہ ہم چلیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر عمل میں دنیا فاسد یعنی معاصیت کی نیت ہو تو یقیناً لے آئے, اور دنیا مباح کی نیت ہو تو اگر عمل دنیاوی میں ہے تو ریا نہیں, اور اگر عمل دینی میں ہے تو وہ بھی ریا ہے. اگر کسی شخص کو اس لیے راضی کیا جائے تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہے تو یہ ریا نہیں ہے, اور اگر مخلوق اس لیے اس کو راضی کیا تاکہ وہ ہمارے معتقد رہیں, ہمارے مرید زیادہ ہوں, تو یہ ریا ہے, کیونکہ یہ نیت معصیت ہے. اس واسطے کہ عین عبادت کے وقت اس کی نظر مخلوق پر رہی اور ان کی نظر میں معظم رہنا چاہا, ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک سائڈ کی بات ہے نا, ذرا دوسری سائڈ کی بات میں ساتھ ساتھ کرتا جاتا ہوں, مجبوری ہے. آج کل ون سائڈ بات ہونا تو پھر اسے مسئلہ بن جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت نے بار بار لکھے, اس میں بھی انشاءاللہ آ جائے گا, کہ جو مشائخ ہیں مشائخ کی ریا مرید کی اخلاق سے افضل ہوتا ہے. حضرت نے بار بار لکھا ہے, اس میں آئیں گے انشاءاللہ. آئیں, وہ اصل میں بات یہ کہ وہ اصل میں ہوتی ریا نہیں ہے, بصورت ریا ہوتی ہے, تاکہ لوگ سیکھ جائیں. وہ صورت ریا ہوتی, ریا نہیں ہوتی. تو یہ جو بات ہے جو بات حضرت نے کی, وہ اصل میں یہ خود کو یا اپنے جو خلفاء تھے ان کے لیے بات کی, تو ان کو تو یہ سمجھنا چاہیے. لیکن ہم لوگ کو کیا سمجھنا چاہیے؟ ہم لوگ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شیخ اپنے کوئی احوال بتا رہا ہو تو اصل میں وہ ہمارے اصلاح کے لیے, ان کے لیے وہ ریا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی اسلام کا یہ طریقہ ہے نا کہ وہ ہر ایک کو اس کے مطابق حکم دیتا ہے. غریب کو حکم دیتا ہے کہ خبردار جو مالدار کی جیب پہ نظر ڈالی, اشراف نفس حرام ہے, سوال کرنا حرام ہے. مالدار کو کہا خبردار جو تجھ سے کوئی غریب بغیر کھانے پیے کھائے پیے سویا, ہاں ان کو زیادہ دو, یہ کرو وہ کرو, تو مالدار کو کہتا ہے خیرات کرو، غریب کو کہتا ہے مانگو نہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے اسلام کا. تو مشائخ کو تو یہ کہا جائے گا کہ پرواہ نہ کرو، غریبوں کو کہا جائے کہ مشائخ یہ ریا ریا نہیں ہے، وہ ہمارے اصلاح کے لیے، تبھی جو ہے نا وہ فائدہ ہوگا، نقصان سے بچ جائے گا. انہیں اس کتاب کو پڑھ کر اگر کسی کے اوپر بدگمانہ موج ہے مثال کے طور پر، اسے اللہ والے پر تو نقصان ہو جائے گا نا، کیا خیال ہے. محققین کے نزدیک عبادات کے اخفاء کا اہتمام کرنا بھی ریا ہے، کیونکہ اخفاء عن الخلق کا اہتمام وہی کرے گا جس کی نظر مخلوق پر ہو، اور جن کی نظر مخلوق سے اٹھ جائے اور اپنے سے بھی اٹھ جائے کہ عبادت کو اپنا عمل نہ سمجھے، بلکہ محض توفیق کا حق سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے رہا ہے جس میں میں خود کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ اخفاء کا اہتمام نہیں کرے گا. کیونکہ جب وہ مخلوق کو لاشے محض سمجھے گا تو اس سے اخفاء کیوں کرے گا، اور جب اپنے عمل کو اپنا عمل ہی نہیں سمجھتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتا ہے تو کسی کے دیکھنے سے عجب کا اثر کیوں ہوگا. اب میں سمجھ میں آ رہی بات میں، جب وہ کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی تو وہ اس کا ریا کہاں سے ہوگا اور عجب کہاں سے ہوگا. بھائی لوگ مجھے کیا دے سکیں گے اور لوگ مجھ سے کیا لے سکیں گے، لوگ خود محتاج. مجھے تو وہ دیتا ہے جو سب کو دیتا ہے، اور مجھ سے وہ لے سکتا ہے جو سب سے لے سکتا ہے، لہذا میری نظر تو اس پہ ہونی چاہیے، میری نظر کسی اور پر کیوں ہو. تو اگر کسی کا یہ حال ہو تو اس کا وہ اس کی کوئی بات کیا نہیں بن سکتی، انہیں اس کو عجب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. فرمایا ریا اور رضا خلق سے بچنا چاہتے ہو تو فنا کا طریقہ اختیار کرو، بدون فنا کامل ریا سے حفاظت نہیں ہو سکتی. فرمایا ریا سے یا لوگوں کو راضی کرنے سے بچنا چاہتے ہو، یعنی لوگ کے لیے میں عمل کروں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو فنا کرو. فنا سے مراد یہی ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ کا ہو جائے اور کسی کا نہ ہو، اپنے آپ سے بھی گم ہو جائے، اپنی نظر میں بھی کچھ نہیں ہوتا. جب یہ صورت ہو جاتی ہے تو پھر ریا سے مکمل حفاظت ہو جاتی ہے، ورنہ بصورت دیگر ریا سے مکمل حفاظت ہونا بڑا مشکل ہے. فرمایا ریا وہ ہے جو دنیا کے غرض سے کسی کو عمل دکھلایا جائے. صالح جو اپنے عمل کی اطلاع اپنے معلم کو کرتا ہے وہ ریا نہیں ہے، کیونکہ عمل تو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. پھر بعد صدور عمل کے اپنے معلم کو اپنے آئندہ کی مصلحت دینیہ کے لیے اس عمل کی اطلاع کرتا ہے. ریا میں تو خود عمل سے غرض نمائش ہوتی ہے، اور یا عمل سے غرض رضا حق ہے، اور اطلاع کا قصد مستقل ہے، وہ بھی دین کے لیے. جیسے قرآن کے حفظ کرنے والا قرآن تو ثوابی کی نیت سے یاد کرتا ہے، لیکن سبق یاد کر کے استاد کو یاد کی اطلاع اس طرح کرتا ہے کس کو سناتا ہے تاکہ وہ آئندہ خوش ہو کر تعلیم کرے. یہ جو بتا رہے ہیں نا، یہ پیری مرید جس کو ہم کہتے ہیں، شیخ اور مرید کا جو تعلق ہے، اس میں ریا ختم ہو جاتی ہے آپس میں. کیونکہ شیخ جو مریدوں کے کو دکھاتا ہے وہ اس لیے دکھاتا ہے تاکہ وہ سیکھ جائیں، لہٰذا وہ ریا نہیں ہے. اور مرید اگر اپنی کسی چیز کا اطلاع کرتے ہیں شیخ کو تو وہ بھی ریا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اپنے علاج کے لیے کرتا ہے. ہاں تو مرید کا بھی شیخ سے ریا نہیں ہوتا، اور شیخ کا بھی مرید سے ریا نہیں ہوتا. ایسا عجیب بابرکت یعنی تعلق ہے کہ اس میں آپس میں ریا ختم ہو جاتی ہے. جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ تعلق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہاں جی، اس کی کسی اور مقصد کے لیے ہے نہیں. تو مثال حضرت نبی کے جیسے ایک شخص ہے حفظ کر رہا ہو، لڑکا ہے کوئی حفظ کر رہا ہے، تو اس سے یاد تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے، لیکن یاد کرنے کا ایک تو ایک نظام ہے جس میں استاد کو سنانا ہوتا ہے، اور استاد اس کی تصحیح کرتا ہے یا اس کے بارے میں اس کو بتاتا ہے کہ تم نے ٹھیک کہا ہے، ٹھیک سنا ہے. تو بہرحال یہ جو سننا سنانا ہے یہ ہے تو اللہ کے لیے، لیکن یہ استاد کو سنانا جو ہے یہ ریا میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ تو تعلیم کا حصہ ہے. کسی شخص نے لکھا ہے جو کہ منتحی لوگ ہوتے ہیں، فرمایا بیمار تھا، تہجد آخر شب میں ناغا تھی. اس زمانے میں دو مہمان آئے اور وہ آخر شب میں اٹھے تو خیال ہوا کہ لاؤ میں بھی پڑھ لوں تہجد، پھر خیال ہوا کہ نہ پڑھو یہ ریا ہے، چنانچہ نہیں پڑھی. پھر خیال ہوا کہ صبح کو ان سے ظاہر کر دیا جائے کہ فلاں وجہ سے تعصب سے قاصر رہا اور اس وقت تہجد نہ پڑھوں. فرمایا یہ احکم تھا نمبر وار بتایا کہ لاؤ میں بھی پڑھ لوں، تو خیال ہوا کہ لاؤ میں بھی پڑھ لوں، تو حضرت نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ احکم تھا، یعنی اچھی بات تھی. اور پھر خیال ہوا کہ نہ پڑھوں کیونکہ ریا ہے، چنانچہ نہیں پڑھی. فرمایا یہ اسلم تھا، مطلب اس میں حفاظت ہوئی. اور تیسرے کے بارے میں فرمایا کہ جس نے اس نے اطلاع کر دی، فرمایا یہ خالص ریا تھا، باقی ناقص کو بھی حکم کیا جاتا کہ پڑھ اور نیت کو درست کر، ورنہ پھر اس کو ہر موقع میں ریا کا شبہ اور بہانہ ہونے لگے گا. یعنی اس میں یہی طریقہ صحیح تھا کہ پڑھ لیتا اور پرواہ نہ کرتا، ٹھیک ہے نا. اور میں اپنے اختیار سے ارکان میں رضا حق کا قصد کریں اور اپنے اختیار سے رضا خلق کا قصد نہ کریں، اور بلا قصد کے اگر رضا خلق کا وسوسہ خیال آئے تو اس کی مطلق پرواہ نہ کرے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ یوں ہی اپنے اختیار و قصد سے رضا حق کا قصد کرتا رہے. تجربہ ہے کہ چند روز میں رضائل کے خلاف کرنے سے اس عمل کی عادت اور مشق ہو جاتی ہے، پھر رضیلہ کے خلاف کرنے میں کچھ دشواری نہیں ہوتی بلکہ رضیلہ کمزور ہو جاتا ہے. غرض یہ کہ رضائل کا عدالت ضروری نہیں، کسی قدر اضمحلال یہ کافی نہیں جس سے مقاومت رضیلہ کی آسان ہو جائے. یعنی اختیاری باتوں میں اختیار کو کام میں لانا چاہیے، اور غیر اختیاری میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. تو یہاں پر جو اختیاری ریا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، جو اگر اختیاری ریا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، مگر اگر اختیاری ریا تو ہوتے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ اختیاری ریا جو ہے اس میں اختیار کو استعمال کرے. مثلا یہ کہ اپنے اختیار سے کسی شخص کو خوش کرنے کے لیے یا اس کے دل میں وقت پیدا کرنے کے لیے کوئی عمل نہ کرے. بلا قصد اگر کوئی وسوسہ ریا کا آئے تو اس کی مطلق پرواہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ یوں ہی اپنے اختیار و قصد رضا حق کا قصد کرتا رہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ تجربہ ہے کہ چند روز میں یہ جو رضائل ان کے خلاف کرنے سے عادت اور مشق بن جائے گی، یعنی پھر انسان کے لیے آسان ہو جائے گا. تو رضائل جو ہوتے یہ عضالہ نہیں ہوا کرتی، یہ کمزور ہو جاتے ہیں، یعنی ہوتے تو پھر بھی ہیں لیکن اس کے خلاف کرنے میں پھر مشکل نہیں ہوتی. یہ سمجھ گئے
آہستہ
آہستہ ختم ہوتی ہے. ہاں بس آپ جو ہے نا اس کی مخالفت کر لیا کرے تو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ختم ہوتی جائے گی.
جو ریا آدمی کو پتا چل رہا ہے کہ یہ ریا ہو رہا ہے تو اس میں اگر وہ فوراً یہ درست کر لے تو ٹھیک ہو جائے گا.
ہاں یہی سب اوپر فرما رہے ہیں کہ نیت درست کر لو، نیت درست کر کے عمل کو کرو. مطلب یہ کہ جو کام کر رہے ہو اس کو چھوڑو نہیں، جو نہیں کام کر رہے ہو اس کو چھوڑو نہیں. ہاں ان کے لیے زیادتی نہ کرو، ٹھیک ہے. نہیں یہ ریا میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں اخفا کا اخفا مستحب ہے. بلال خود روزہ رکھنا بھی تو مستحب ہے نا، یہ روزہ جو نفل روزہ ہوتا ہے تو اس میں اخفا بھی مستحب ہے، چھپا لے. یہاں تک فرمایا کہ کچھ اپنے ہونٹوں کے اوپر تری سی اوپر لگا لے تاکہ جو ہے نا لوگوں کو پتہ نہ چلے، بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اس موسم میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اس موسم میں کوئی چینج نہیں آتا انسان کے اوپر. وضو کرنے سے جتنی تری آ جاتی ہے اسی سے کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ گرمی ہے نہیں، خشکی نہیں ہوتی نا. تو بس اس میں یہ ہے کہ بس آدمی اخفا کرے، آدمی جو ہے وہ نہ بتائے لوگوں کو اپنے روزے کے بارے میں. نہیں روزے کے بارے میں یہ روزے کے بارے میں یہ ہے، باقی نفل تو آپ بے شک پڑھ لیا کریں، تہجد میں بھی اخفا بہتر ہے. لیکن اخفا نہ ہو سکے تو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہاں شیئر کرے پھر پرواہ نہ کرے، پھر تو پڑھ ہی نہیں سکے گا نا. غیر ضروری طور پہ ظاہر نہ کرے، بعض لوگ باتوں باتوں میں ظاہر کر لیتے نا، وہ ٹھیک نہیں ہے. کس طریقے سے ظاہر کر ہی لیتے ہیں تو وہ ریا ہے. میں یہ پر یہ فرما رہے ہیں کہ جو ریا کا دل میں خیال آیا تو ریا نہیں ہے، جو لایا گیا تو وہ ریا ہے. یعنی اپنے اختیار سے اگر کوئی لائے نا مثال کے طور پر میں اس لیے کر لوں کہ ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں جو ہے نا وہ اس لیے کہ بھائی آپ دیکھیں کہ بھائی یہ کیسے نمازی پرہیزگار ہے تو چلے جی میں نفل جو ہے نا یا دو رکعت پڑھ لوں تاکہ لوگ دیکھیں میرے دل میں یہ باقاعدہ ارادہ ہو تو پھر جو ہے یہ آئے لیکن میرا ایک معمول ہے میں معمول پورا کر رہا ہوں میں آپ لوگ کے لیے نہیں کر رہا ہوں اگر آپ نہ بھی ہوتے تب بھی کرتا اگر ہوئے ہیں تو تب بھی کر رہا ہوں لہٰذا پھر یہ ریا نہیں ہے
اب میرا سوال یہی ہے کہ نماز تو آپ پڑھ رہے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری نظر میں تو
نہیں آپ کے اوپر اثر نہیں پڑ رہا ہے آپ کے اوپر اثر نہیں پڑ رہا نا کیونکہ آپ ہمارے عمل کے تو ذمہ دار ہی نہیں ہیں میں تو اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوں تو اصل میں سارے باتیں اپنے لیے ہو رہی ہیں کہ انسان کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہو باقی لوگ بےچار ہوگا تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے وہ تو جو کچھ بھی کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں فرماتے ہیں اپنے اختیار سے ہر کام میں رضا حق کا کشت کریں اور اپنے اختیار سے رضا خلق کا کشت نہ کریں اور بلا قصد کے اگر رضا خلق کا وسوسہ یا خیال آئے تو اس کی پھر مطلق پرواہ نہ کریں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ یوں ہی اپنے اختیار و قصد سے رضا حق کا قصد کرتا رہے تجربہ ہے کہ چند روز میں رضائل کے خلاف کرنے سے اس عمل کی عادت اور مشق ہو جاتی ہے پھر رذیلہ کے خلاف کرنے میں کچھ دشواری نہیں ہوتی بلکہ رذیلہ کمزور ہو جاتا ہے عرض یہ کہ رضائل کا ازالہ ضروری نہیں اس قدر اضمحلال ہی کافی نہیں جس سے مقاومت رذیلہ آسان ہو جائے پہلے تو ایک قانون حضرت نے بیان فرمایا اور وہ قانون بہت مفید ہو رہا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی قصد کریں جس کام کو بھی کرنا ہو تو اس میں ارادہ کرو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں کنسپچولی ٹھیک ہے نا اور اس میں کسی مخلوق کو خوش کرنے کی ہرگز ہرگز قصد نہ ہو اور اگر بغیر کسی قصد کے یعنی ارادے کے مخلوق کے لیے مخلوق کے رضا کرنے کا وسوسہ دل میں آ جائے تو پھر اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے یہ ایک قانون بتا دیا اب اس قانون کا ثمرہ کیا ہے فرمایا یہ کہ اگر ہمیشہ اس طرح رضا حق کا ارادہ کرتے رہو گے کاموں میں اور نفس کی شرارت کی پرواہ نہیں کرو گے ہاں اپنے آپ کو اس کا پابند کرو گے تو ابتدا میں تو ہوگی تھوڑی سی کلفت مسئلہ آئے گا نفس کی مزاحمت سامنے آئے گی لیکن پھر اس کے بعد جب بار بار اس طرح کریں گے تو یہ ہمیشہ یہ دوسرا قانون ہے کہ جس رذیلے کی بار بار مخالفت ہو جاتی ہے وہ رذیلہ کمزور ہو جاتا ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جس صاحب کو ہمیشہ لڑائیوں کے ساتھ اور اس قسم کے تکالیف کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے نا تو وہ ان تکالیف اور لڑائیوں میں جو ہے نا وہ عادی ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے وہ لڑائیاں مشکل نہیں ہوتی کہتے ہیں میدان جنگ میں پہلی گولی جو چلتی ہے نا اس کا دہشت تو الگ ہوتی ہے اس کے بعد پھر پرواہ بھی نہیں ہوتی ایک قسم آدمی بچول ہو جاتا ہے کہ یہ تو پارٹ آف دی گیم ہے چلتی رہتی اسی میں سب کچھ ہوتا ہے آپ دیکھیں نا وہ بیچارے وہ مائنڈ میں چلتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم لوگ تصور سے کام یعنی وہ کام جائیں لیکن وہ لوگ پھر ٹھیک ہے اپنے طور پہ باہوش ہوتے ہیں یعنی خیال بھی رکھتے ہیں جس طرح ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اس ٹریننگ کے مطابق عمل کرتے ہیں لیکن وہ جس کو کہتے ہیں دہشت وہ دہشت اس درجے کی نہیں رہ جاتی اسی طریقے سے جو رضائل ہیں ان رضائل کی جب بار بار مخالفت ہوتی ہے تو پھر ایک طرف تو وہ رضیلہ کمزور ہو جاتا ہے دوسری طرف ہم طاقتور ہو جاتا ہے یعنی ہمیں بھی ایک عادت ہو جاتی ہے نا رضیلہ کی مخالفت کی عادت ہو جاتی ہے جب عادت ہو جاتی ہے لہٰذا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوتی دونوں طرف فائدہ ہی ہوتا ہے اور اگر مان لیا تو دونوں طرف مسئلہ ہو جائے گا ہم کمزور ہو جائیں گے اور وہ مضبوط ہو جائے گی ٹھیک ہے دونوں طرف ارضاء خلق بھی اگر بنیت ارضاء حق ہو تو وہ پھر ارضاء حق میں داخل ہے نظیر اس کی شیخ کا ہدیہ ہے. یعنی اگر مخلوق کو راضی کرنے کی نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو تو وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے, بصورت صورت تو یہ ہے لیکن ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت. جیسے شیخ کو ہدیہ دیا جاتا ہے یا شیخ کی محبت بذات خود, وہ بھی تو محبت حق ہے نا, ورنہ شیخ کے ساتھ کوئی رشتہ داری تھوڑی ہوتی ہے. ہاں جی, وہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ تعلق ہے. شیخ کے ساتھ تو کیا کہ شیخ اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے, ورنہ درمیان میں وہ کون سا رشتہ ہوتا ہے. اور یہ تعلق بعض دفعہ اپنے رشتے کے تعلق سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے بظاہر بعض دفعہ. تو یہ چیز جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اس وجہ سے جو ہے نا وہ اگرچہ صورتاً یہ غیر کے لیے ہے لیکن حقیقتاً یہ اللہ کے لیے ہے. فرمایا جو شخص ریا سے بھی صوفیوں کی وجہ بناتا ہے اس کی بھی قدر کرنی چاہیے. سبحان اللہ, کیونکہ اس کے اس فعل سے یہ تو معلوم ہوا کہ اس کے دل میں صوفیہ کی قدر ہے, جبھی تو وہ ان کی وجہ داری صورت سے باقدر ہونا چاہتا ہے. تم اس عیب اور ریا پر نظر نہ رکھو بلکہ اس خوبی پر نظر کر کے اس کی قدر کرو. یہ حضرت نے ایک درمیان کا لطیفہ بتایا. جو لوگ اس قسم کا ریا کارانہ لباس پہنتے ہیں صوفیہ کی طرح, جیسے مثال کو میں کہتا ہوں جو لوگ یورپ والوں کی نقل کرتے ہیں تو یورپ والوں سے مروب ہے نا, تو جو لوگ صوفیوں کی وہ نقل کرتے ہیں تو صوفیہ سے مروب ہے, تو یہ تو خوبی ہے نا. جو صوفیوں کی نقل کرتے ہیں تو صوفیوں سے مروب ہے نا, جس طرح دوسرے لوگ کی نقل جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے, اس طرح ان کی نقل میں ٹھیک ہے. ریا والی بات ہوگی ان کا اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے, ہم ذرا ان کی اس چیز, اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس ریا کی برکت سے بھی, یعنی یہ جو کام لوگوں نے کیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے وقت کیا تھا, جادوگروں کا جو لباس تھا, ان نے موسیٰ علیہ السلام کے محبت میں تھوڑا لباس پہنا تھا آج, لیکن اللہ تعالیٰ کا جب کرم ہوا تو ان کو ہدایت دے دی. تو جب پوچھا کہ اللہ یہ تو میں جن کے لیے آیا تھا ان کو تو ہدایت نہیں ہوئی اور جو میرے مقابلے میں آیا ان کی ہدایت ہو گئی, تو فرمایا کہ انہوں نے میرے محبوب کا لباس پہنا ہوا تھا, میں نے نہیں چاہا کہ اس لباس پہننے والوں کے ساتھ میں وہ کر لوں, ان کو میں نے ہدایت دے دی. یہ بات ہے کہ کسی نہ کسی رخ سے لوگوں کو اگر فائدہ ہوتا ہے. پھر حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ تو اس مسئلے میں وطن کچھ زیادہ وسیع و ظرف واقع ہوئے ہیں. میرے پاس ایک کتاب ہے آج کل میں پڑھتا ہوں, حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے رمضان شریف کے مجالس کا ہے, کسی وقت اس کا بھی تعلیم کریں گے انشاءاللہ. رمضان شریف کے مجالس کب وہ ہیں روداد ہیں, تو مجلس ہوتی تھی جیسے ملفوظات ہیں نا, تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں. تو حضرت کا جو شرح صدر ہے وہ یہی ہے کہ یہاں تک بات فرمایا کہ میں نے ریا کو اٹھا دیا, اس کے مطلب یہ ہے کہ آج کل کے دور میں چونکہ اس رستے کی مخالفت بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو جو لوگ اس میں ریا سے بھی آ رہے ہیں نا ریا سے, تو ان کی بھی قدر کرو گے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو لوگ ریا سے بھی ذکر کر رہے ہیں کرنے دو کچھ کام کر لے گا, یہ ذکر رستہ بن جائے گا. حضرت تو اس معاملے میں بڑے وسیع ظرف ہیں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ, لیکن بہرحال ہم دوسرے لوگ کو یہ چھوٹ دیں گے اپنے دل کی احتیاط کریں گے, دوسرے لوگ کو یہ چھوٹ دیں گے ہم خود اپنے لیے احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ, ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا. فرمایا حکم شیخ کی اتنی عظمت کہ شیخ کا بتلائے وہ وظیفہ تو کبھی نہ چھوٹے مگر نماز و بعد جماعت چھوٹ جائے, یہ ارضائے خلق میں داخل ہے, یہ اب غلط بات ہے. شیخ کا دیا وہ وظیفہ تو نہ چھوٹے اور نماز وغیرہ چھوٹے, لیکن اس میں تھوڑا سا میں ذرا کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ ذرا تفصیل چاہیے اس میں. اگر شیخ کا وظیفہ وہ اس لیے برقرار رکھتا ہے کہ یہ جو نماز میرے چوٹ رہا ہے یہ بھی قابو ہو جائے اس کی برکت سے. تو پھر یہ عرض حق میں خلق میں داخل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر شیخ کا دیا وہ وظیفہ وہ اس لیے نہ چھوڑے کہ اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو پھر تو سب کچھ چھوٹ جائے گا, کیونکہ یہی تو رستہ ہے. یہ بات مجھے حلیمی صاحب نے سمجھائی تھی. حلیمی صاحب ملفظات کے ایکسپرٹ ہیں, کیونکہ وہ جو ہے نا مولانا فخر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ملفوظات کا ہی اس کی تشریح کرتے ہیں. حضرت کے خانقاہ میں, حضرت کی زندگی میں, حضرت بیٹھے ہوئے تھے, تشریح یہی حضرت حلیمی صاحب کرتے تھے, تو ان کے سامنے سب کچھ کرتے تھے نا اس وجہ سے. تو پہلے تو ہمیں قدر نہیں دی ظاہر ان کی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے, لیکن یہ ہے کہ جب مولانا فخر محمد صاحب رحمۃ اللہ نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا تو پھر ہمیں قدر ہوئی کہ بھائی بات یہ اچھی کہ رشتہ دار ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتے رشتہ داروں کے, وہ اتنا نہیں ہوتا نا. اصل میں بہت زیادہ قریبی تعلق ہوتا ہے جن کی وجہ سے کچھ چیزیں جو مسائل ہوتے ہیں وہ جو سب کے ساتھ ہوتے ہیں, باقی لوگوں کے معلوم نہیں, ان کے معلوم ہوتے رہتے ہیں, تو وہ نہ صدری کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو اس طرح یہ بات ہوتی ہے, لیکن بہرحال الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا, تو اب میں حضرت سے کافی پوچھتا رہتا ہوں اور مجھے بتاتے رہتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ یہ جو ہے وہ ان نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ ان کے کرنل صاحب ہیں, ان کے مرید ہیں, تو انہوں نے ان کو خط لکھا تھا کہ یہاں تو ڈیورنگ ٹریننگ وہ جیسے آپ ضیاء صاحب کے, اور اب تو حالات کچھ بہتر ہو گئے, پہلے تو حالات بہت خراب تھے نا, وہ تو کافی عرصے پہلے کی ٹریننگ کر رہے تھے, کہتے یہاں نماز کے ہمیں وہ نئی پرمیشن ملتی ہے. اور ایک صاحب نے تو بڑی قربانی کی ماشاءاللہ, اس لیکن اگلے والوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ اس وقت میں کوئی صورت حال تھی, تو انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے خط لکھا تھا, تو میں نے ان کو جواب دیا کہ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو, لیکن ذکر جو آپ کو میں نے دیا ہے وہ کبھی نہ چھوٹے, ذکر میں نے آپ کو دیا وہ کبھی نہ چھوٹے. اب ایک شخص صبح کی نماز میں ان سے رہ جاتی نماز, ٹھیک ہے نا. بعض لوگ ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, یا جس ماحول سے کٹ کے آ رہے ہیں وہ ماحول کے اثرات ہوتے ہیں, تو اب ان میں جو ترقی آ رہی ہے یا نمازوں کی فکر ہو رہی ہے وہ اس ذکر ہی کی تو برکت ہے. اب اگر یہ ذکر آپ اس سے چھڑا دے کہ بھائی تجھ سے نماز چھوٹ رہی ہے, تو یہ ذکر ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی نماز بنا دے, نہ کہ نماز چھوڑنا ایسا ہو کہ اس کی ذکر چھوڑا دے, ٹھیک ہے نا. یہ اصل میں حضرت نے قانونی بات تو فرما دی ہے, قانونی بات ہے یہ, لیکن اس کے سیاق و سباق بڑے یعنی وسیع ہیں, تو اس وجہ سے یہاں پر حالانکہ حضرت خود اس بارے میں بارہا بات کر چکے ہیں وہ مواعظ میں اور ملفوظات میں, جو باتیں جو میں کر رہا ہوں تو ظاہر حضرت ہی کی برکت ہے جو میں کر رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں کر رہا, لیکن یہ بات ہے کہ یہاں پر چونکہ قانونی بات فرما دی ہے, یہ اس کو اگر ہم اس کی تشریح یوں کر لے کہ بعض بگڑے ہوئے صوفیوں کے ہاں جو نماز روزہ کی اہمیت نہیں ہوتی تو ان چیزوں کی اہمیت ہوتی وہ غلط ہے. ہاں بالکل یہ غلط ہے, تو اس کی بات ہم اس طرف وہ کر لیں گے, تو وہاں پر کریکشن کرنی پڑے گی. مطلب وہ پر ہم نے گھر پہ پڑھ لی نماز اور کبھی نہ بھی پڑھی, قضا کر دی, تو ان کو اتنے زیادہ اس کا ویلیو کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ پروگرس میں ترقی میں ہیں تو وہاں تو بعض اوقات ہم یہ کر لیتے ہیں کہ وہ نماز کا عادی نہیں ہے تو ہم ان کو کہتے بھی نہیں کہ نماز پڑھو, اس وقت ہم ان کو ذکر بتاتے ہیں, ذکر سے ان کے دل میں روشنی آتی ہے, اس روشنی کے برکت سے آہستہ آہستہ نماز پہ آ جاتے ہیں. ہاں تو وہ تو تیاری کی ہے نا, وہ تو اس میں ہاسپٹلائز ہو گیا, تو جو ہاسپٹلائز ہو گیا تو اس کو تو پہلے انجیکشن لگائیں گے, ان کو پہلے کانا توڑا کھلائیں گے, ہاں ذرا تھوڑا سا مطلب ان میں جان تو آ جائے, کانا کھانے کے عزم تو کر لے, ورنہ وہ میٹنگ کر لے. تو یہ بات ہے کہ اگر پلاننگ سے ہو یہ تو یہ پھر تربیت کا حصہ ہے. اور اگر سستی اور غفلت ہو اس میں تو وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک کرنی پڑے گی. تو جن خانقاہوں میں جو غلط صوفیوں کی ہیں, انہوں نے ایسے نظام اگر بنایا ہوا ہے کہ اس میں نماز روزہ کا تو فکر نہیں ہے, ہاں, لیکن اس میں ان مخصوص رسومات کی فکر ہے, تو چاہے ذکر کی صورت میں چاہے کسی اور صورت میں ہے, اسی پہ سب کچھ ہے, تو وہ اس کی اصلاح کرنی چاہیے. ہائے ہائے, دیکھیں نا کیا کریں, جب کتاب اگر ہم ویسے کسی کو دے دیں پڑھ لو تو کیا سے کیا ہو جائے, مشکل بات ہے نا, یہ ہوتی ہے ضرورت. فرمایا کہ شرعاً جو توحید مطلوب اور معمور بھی ہے, اس کے دو ہی درجے ہیں, ایک توحید اعتقادی یعنی حق تعالیٰ کی ذات و صفات, حق تعالیٰ کو ذات و صفات میں واحد و یکتا سمجھنا, دوسرا توحید قصدی یعنی حق تعالیٰ کو قصد میں بھی واحد و یکتا سمجھنا, اور غیر حق کو مطلوب مقصود نہ جاننا, اور توحید وجودی یعنی حق تعالیٰ کو وجود میں بھی یکتا اور واحد سمجھنا, جس کا اثر یہ ہو کہ حق تعالیٰ کے سوا کسی کے وجود کا اثر اس کی طبیعت پر نہ ہو, جس سے خوفن یا رجعن متاثر ہو جائے, بلکہ یوں سمجھے کہ حق تعالیٰ کے سوا کوئی موجود نہیں, جس سے خوف اور رجا کو متعلق کیا جائے, یہ توحید معمور بھی نہیں. ہاں توحید مطلوب کی معین ضرور ہے کہ اس سے توحید و اعتقادی اور توحید قصدی کا حصول و کمال سہل ہو جاتا ہے, مگر یہ نہیں کہ اس کے بغیر توحید کامل ہو ہی نہ سکے. کچھ سمجھ نہیں ہے؟ اچھا آپ کو کچھ, یہ دیکھیں نا اصل چیز کیا ہے, پہلی بات عقلی ہے اور دوسری بات طبعی ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ کو پتہ ہے کہ عقلی چیزیں معمول بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ جو توحید مطلوب اور معمول بھی ہے وہ دو درجے میں ہے, کہ ایک اعتقادی یعنی اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات میں یکتا اور واحد سمجھنا عقیدے کے لحاظ, ٹھیک ہے نا, اور دوسرا توحید قصدی کہ کام اس کے لیے کرنا کسی اور کے لیے نہ کرنا, کسی اور کے لیے کام نہ کرنا صرف اس کے لیے کرنا, یہ تو مطلوب اور مقصود ہے, اس کو تو حاصل کرنا ہے. لیکن جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں, دیکھیں نا ان باتوں کی الحمدللہ تائید ہوتی رہی ہو رہی ہے نا آہستہ آہستہ, وہ تجلی والی جو بات ہے یہ نے تجلی کے بعد درمیان میں فرما لی, ہاں, کہ اگر کسی پہ ایسے تجلی ہو جائے کہ اس کو اللہ کے سوا کوئی اور نظر ہی نہ آئے, کسی اور سے متاثر ہی نہ ہو, نہ خوفن نہ رجان, کسی اور کا اثر ہی نہ ہو, تو یہ دونوں چیزیں بہت آسانی سے حاصل ہو جائے گی یا نہیں, یا اس میں کوئی شک ہوگا, عقیدہ بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ قصد بھی ہو, جب جس کو کوئی اور نظر ہی نہیں آتا تو کسی اور کا قصد کیوں کرے گا, تو یہ بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے. لیکن اگر کسی کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے اور وہ دو چیزیں ان کو حاصل ہے, ماشاءاللہ مقصود ان کو حاصل ہے, مقصود ان کو حاصل ہے, جب تک اس کو نبھا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اب ذرا تھوڑا سا اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. توحید اعتقادی تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کا سٹیبل ہوتا ہے, کیونکہ مینیمم ریکوائرڈ ہے, مطلب اس میں مسئلہ بہت خطرناک ہے, اگر ذرا بھر بھی آگے پیچھے ہو جائے تو کفر کا مسئلہ ہے نا. تو وہ الحمدللہ بہت سارے لوگ اسٹیبل ہوتے ہیں اس پر, توحیدی اعتقادی پر. توحیدی قصدی میں گڑبڑ ہو جاتا ہے عملی طور پر, کیونکہ ریا اس کے ساتھ ہے نا, تو ریا کار کتنے لوگ ہوتے ہیں, کافی سارے لوگ ریا کار ہوتے ہیں, لیکن مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن روتے ریا کار ہیں, درمیان میں آگے پیچھے کوئی بات ہو جاتی ہے, تو توحید اعتقادی پہ تو فرق نہیں پڑتا, توحید اعتقادی تو الحمدللہ موجود ہوتا ہے, لیکن توحید قصدی اگر بہت خراب ہو جائے نا, مسئلہ گڑبڑ ہو جائے اس کے ساتھ, تو توحید اعتقادی پر بھی اثر پڑ سکتا ہے. پھر بار بار اگر اس میں مسئلہ ہو نا تو پھر آہستہ آہستہ پھر وہ عقیدے میں گڑبڑ آ جاتا ہے نا. اگر بالکل مطلب ان چیزوں کی طرف ہو تو پھر وہ جو ہے نا پھر جب ماننے جب آپ کسی اور سے بھی تعلق رکھیں گے قصد کریں گے تو ممکن ہے کہ پیر فقیر اور اس کو خدائی صفات میں شریک کرنے لگو اور مداروں کو اور یہ ساری چیزیں پھر اتر بھی چلی جاتی ہے نا. تو یہ اصل میں بنیادی طور پر تو توحید قصدی کا گڑبڑ ہے نا, لیکن وہ توحید اعتقادی میں داخل ہونے لگتا ہے. تو توحید اعتقادی میں کمزور توحید قصدی میں کمزوری سے توحید اعتقادی میں گڑبڑ ہو سکتا ہے, لہذا اس سے آدمی غافل نہیں رہ سکتا, ٹھیک ہے نا. اور توحید قصدی کی حفاظت توحید وجودی سے ہی ہے آسان. توحید قصدی کی حفاظت توحید وجودی سے آسان ہے. اگر یہ حاصل ہو تو یہ آپ کو قابو میں کر لے گا, نتیجہ آپ کی وہ چیز بھی محفوظ ہو جائے گی. تو گویا کہ ریورس آ رہا ہے, یعنی ہے تو پہلے مقصود اعتقادی, پھر اس کے بعد قصدی, پھر اس کے بعد وجودی جو ہے آخر میں آتا ہے. لیکن وجود آپ کے اعتقادی کے اندر وہ قصدی کا حفاظت کرتا ہے, قصدی آپ کے اعتقادی کا حفاظت کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو میں کہتا ہوں وہ تجلی جب حاصل ہو جائے تو پھر ساری باتیں آسان ہونے لگتی ہے, پھر کوئی مشکل نہیں ہوتی, ورنہ مشکلات ہوتے ہیں. لڑتے رہیں گے آپ تو یہ قصدی تو رکھیں گے نا, آپ تو لڑتے تو رہیں گے ہر چیز میں, آپ بار بار خیال کریں گے کہ میرا دل ادھر ادھر نہ ہو جائے. ہاں جی, تو چلتا رہے گا معاملہ انشاءاللہ العزیز. لیکن اگر تمہیں وجود ہی ایک دفعہ حاصل ہو جائے تو پھر ماشاءاللہ تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا. تو ہمارے تصوف میں یوں کرتے ہیں کہ پہلے پہلے ہم ذکر میں جو لوگوں کو ذکر کراتے رہے کراتے رہے کراتے رہے, اس سے ان کی جو لائٹ ہے دل کی, اس سے دل روشن ہوتا جاتا ہے, ساتھ ساتھ ذکر میں ترقی ہوتی رہتی ہے, شیپ اس کے فارمز میں ترقی ہوتی رہتی ہے, حتیٰ کہ اخیر میں ان کو پہنچاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں تصور ذات بخت. تصور ذات بخت میں انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ میرے دل میں ہے, اللہ میرے دل میں ہو جائے وہ تو. تو جب دل میں ہوگا ہر وقت تو پھر دل ہی تو بادشاہ ہے نا. تو پھر جب دل میں آپ کو خدائی نظر آئے گا تو پھر ہر جگہ خدائی نظر آئے گا نا, دل بادشاہ ہے نا. جب دل میں خدا ہے تو ہر جگہ خدا ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ کو کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آئے گا. جی بتائیں. ہاں صحیح فرمایا, وہ ادب کو شرک کہتے ہیں. اور ہم لوگ درمیان میں ہیں نا, ادب ادب ہے اور شرک شرک ہے. ہم لوگ ہاں, تو یہی تو ہوتا ہے. افراد تفرید اسی کو تو کہتے ہیں, افراد تفرید سے تو بچنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر موضوع علیہ ملک علیہ. صراط المستقیم ہم مانگتے ہیں, یہ اعتدال ہے اور اس سے تفرید ہے. پہلے بعد میں تفرید, پہلے تفرید آیا ہے, غیر مغبود یہ تحریر تفرید ہے, اور دعالین جو ہے یہ افراد ہے. ہاں اس کا جو ہے نا مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ نہیں, جو مغضوب ہے نا وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے اوپر خواہشات نفس اتنے غالب ہو گئے کہ انہوں نے اپنے خواہشات سے دین کے ضروری چیزوں سے انکار کر لیا, خواہشات نفس کی وجہ سے. جو ان کے خواہشات نفس میں مزاحم ہوتا گیا نا, اس کو غار کرے کہ یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. فرمایا ریا کوئی خود بخود نہیں لپٹتی پھرتی, جیسے جواب آ گیا حضرت کا, ریا کوئی خود بخود نہیں لپٹتی پھرتی, جب قصدی کرو گے تب ریا ہوگی, ورنہ محض وسو ریا ہوگا جو مضر نہیں ہے. اگر خود بخود کسی کے دل میں چلا ہے تو ریا نہیں ہے, وہ تو اصل میں قصد اور ارادے سے ہوتا ہے. فرمایا صورت ریا ریا نہیں ہے, جیسے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنانے میں تطبیب قلب رسول اور تطبیب قلب رسول سے ضیاء حق کا کس رکھنا گو صورتاً ریا ہے لیکن حقیقتاً ریا نہیں. اسی طرح وسو سے ریا ریا نہیں ہے. پس ریا وہ ہے کہ عمل دینی سے مقصود غیر حق ہو اور غیر حق کو ضیاء حق کا واسطہ نہ بنایا گیا ہو, اور اگر عمل سے مقصود غیر حق نہ ہو تو غیر کا واسطہ آنا مضر نہیں رہا. یہ کہ اس کا معیار ہے کہ جس اس کا معیار کیا ہے کہ جس سے معلوم ہو کہ وسو ریا تھا یا حقیقت ریا. تو معیار یہ ہے کہ ریا یہ ہے کہ اس کے دیکھنے والے چلے جائیں تو یہ ذکر وغیرہ کو قطع کر دیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا کہ آپ نہ بھی ہوتے تب بھی میں اپنا معمول پورا کرتا, اور آپ ہوں بھی تب بھی میں اپنا معمول پورا کر رہا ہوں, تو یہ تو ریا نہیں ہے کیونکہ میرا معمول ہے. اور اگر میں خود اسی وقت اس لیے کروں تاکہ جو ہے نا آپ لوگ اس سے آگاہ ہو جائیں تو پھر وہ ریا ہوگا. اور ان کے جانے کے بعد ذکر کو قطع نہ کرے تو دیکھنے والوں کے ہوتے ہوئے بھی جو ان کی طرف پھیل گیا تھا وہ وسوسہ ریا تھا, ریا نہیں تھا.
اس میں اگر ذکر شروع کیا لیکن کوئی آدمی معمول تو ہے لیکن وہ دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ چلے یہ آدمی دیکھ لے گا,
تو چلے والی بات خطرناک ہے. یہ چلے والی بات نکال لے باقی ٹھیک ہے.
تو اس میں اگر درمیان میں اگر شروع ہو بھی گیا تو درمیان میں نیت صحیح کر لے تو وہ سیدھا ٹھیک ہو جائے گا یا
بالکل درمیان میں نیت صحیح کر لے, دنیا میں یہ صحیح کر لیں اور کہہ دے کہ کیا مجھے دے سکتے ہیں اور مجھ سے کیا لے سکتے ہیں, میں ان کے لیے کیوں کروں. تو پھر یا نہیں ہوگا ٹھیک ہے.
جیسے دماغ ہے یہ جیسے ریاض میں نماز شروع کی ہے اس کو درمیان میں اگر اسی طرح مجھے صحیح کر لیں
ہاں تو ٹھیک ہے, ان کو گھر والے کو اندر بھیج. ہاں بالکل ٹھیک ہے.
تو وہ نماز جو ہے وہ درمیان سے ٹھیک ہو جائے گی یا اس کو دوبارہ کرنا پڑے؟
نہیں, نماز کے اندر ہی اپنی نیت تبدیل کر لے, بلکہ اگر خود سے آئے تو اس پھر اس کی پرواہ نہ کرے, اور اپنے ارادے سے اگر کیا ہو تو پھر اس کو ختم کر لے, اس ارادے کو ختم کرے ٹھیک ہے. ہاں یہ بات ہے کہ اپنے ارادے سے کوئی ایسا کام شروع نہیں کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے جو ریا کے لیا ہو. اپنے ارادے سے جو ہے ایسا کام نہیں کرنا شروع کرنا چاہیے جو ریا کے لیا ہو, اس وقت جو ہے نا اس کو نہ کرے. لیکن اگر ویسے اپنا معمول ہے یا کوئی اور ہے تو پھر اس میں کوئی پرواہ نہ کرے ٹھیک ہے. آئیے اگر تشریف آئیے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے چلے گئے گھر والے؟ اچھا ٹھیک ہے, بہت اچھا. اچھا یہ سمجھ گیا نا آپ کی کیا کہہ رہے تھے. نہیں 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 یہ والی بات نہیں ہے, وہ اصل میں ارادے کی طرف بات تھی. لیکن کہ ریا یہ ہے کہ اس کے دیکھنے والے چلے جائیں تو ذکر وغیرہ کو قطع کرے, مطلب اس کا ذکر پھر کرے ہی نا, کیونکہ لوگ مقصد فوت ہو گیا نا, مقصد تو لوگوں کو دکھانے کا تھا, اب لوگ چلے گئے تو پھر کیوں کرے. ہاں تو اس صورت میں پھر ریا ہے, خود سے جو خیال آ جائے اس میں ریا ہے ہی. وہی تو فیصلہ ہوتا ہے, ایک پیر صاحب جو ہے نہیں ہوتے نمبر دو پیر, تو وہ گئے تھے, وہ کسی کے یہاں دعوت تھی, تو دعوت میں کھانا تھوڑا سا کھا لیا, تو وہاں نماز پڑھ لی, تو یہ ہے کہ نماز بڑی لمبی پڑھی. گھر آیا تو بچہ بھی ساتھ تھا, تو اس نے جواب سے کہا کہ آپ کھانا لاؤ, تو بچے نے کہا آپ کھانا تو کھا چکے تھے. انہوں نے کہا سر میں لوگ تھے, میں نے کہا اگر زیادہ کھاؤں گے تو پھر کہیں گے کہ یہ تو بہت کھاتا ہے. بچے نے کہا پھر آپ نماز بھی دوبارہ پڑھ لیجیے گا. نماز بھی دوبارہ پڑھ لیں. میں عام صوفیوں کا مشہور قول یہ ہے کہ اظہار عبادت خلق سے ریا ہے, اور محققین حضرات کے ارشاد ہے کہ اخفائے عبادت خلق سے ریا ہے، کیونکہ مخلوق پر نظر ہی کیوں گئی جو اس سے اخفا کا اہتمام کیا گیا. اگر مخلوق کو کل عدم اور لاشی اور ایسے سمجھے جیسے مسجد کی صفے تو ان سے اخفا نہ کرتے. لیکن حضرت کا وہ کیسے حضرت نے مجھ سے ہی فرمایا تھا کتنی چٹائی ہیں کہ مجھے سوچا ہوا تھا کہ چٹائی مجھے دیکھ رہی ہیں. میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ اپنے بارے میں حضرت سے میں نے عرض کیا تھا مولانا اشرف اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اس طرح جو ہے نا وہ دل میں ریا کے بارے میں چیزیں آتی ہوں تو پھر وہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ تب یہ سوچا ایک تنہائی میں کہ چٹائیاں مجھے دیکھ رہی ہیں. میں نے کہا فرمایا بس لوگ کو چٹائیاں سمجھ سب کو چٹائیاں سمجھ چٹائیں تو میں کچھ نہیں دے سکتا کم نہیں کر سکتا اس طریقے سے لوگ بھی تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے.
حضرت ایک نماز جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ ریا میں پڑی گئی ہو.
اچھا
اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیے یا وہ اس میں وہ
اس پہ استغفار کرنا چاہیے اس پہ استغفار کرنا چاہیے اور آئندہ کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس پہ استغفار کرنا چاہیے کیونکہ برا عمل ہے نا. نماز تو ہو تو گئی نماز تو ظاہری شرائط پر ہے اور جو اندر والی بات ہے وہ اس پر استغفار کریں تاکہ وہ معاف ہو جائے آپ کے دل کا عمل ہے. ٹھیک ہے. مطلب اس میں یہ ایک محققین کے بارے میں انہوں نے یہ فرمایا کہ لوگوں سے جو اخفا ہے قصدن چلتا کے لیے ریا نہ ہونا یہ بھی ریا ہے کیونکہ لوگوں کے نظر جیسے مثال کے طور پر کوئی تصدیق کرنا چاہتا ہے لوگ آئے تو اس کو چھپا لیا ریا ہے. لوگوں سے کیوں چھپاتے ہو کرو ان کے سامنے کرو اس کی لوگ کیا کہیں گے تو لوگوں کے سامنے تصدیق کرو کوئی مسئلہ نہیں اس میں. ٹھیک ہے نا. بلبتہ صدقہ اور روزہ یہ مستثنا احکام صدقہ اور روزہ صدقہ میں اخفاء مستحب ہے اور روزے میں بھی اخفاء نفلی روزے میں اخفاء مستحب ہے لہٰذا مستحب کو پورے کرنے کے لوگ اخفاء کرتے ہیں اور یا والے بعد نہیں ہوتے. تو یہی ریا ہے نا کہ آپ لوگوں کا ذہن پہ اثر کیوں آیا لوگ کیا مجھے دے سکتے اور کیا مجھ سے لے سکتے ہیں. جی ہاں بالکل لوگوں کا اثر ہی دل پہ نہیں آنا چاہیے لوگوں سے رابطہ دل کا کٹنا چاہیے.